أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. حکومت الہی در قرآن کریم موضوع اس سلسلہ گفتگو کے لیے، اور بیان ہوا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو انسان کے لیے ہدایت کا منشور قرار دیا ہے، جامع و کامل، اور اس ہدایت کے مرکز کے طور پر حکومت الہی و نظام الہی کو قرار دیا ہے. یہ سارا نظام ہدایت حکومت الہی کے زیر سایہ و زیر سرپرستی قائم ہو اور انسان ہدایت کے مقام تک فائز ہو، وہ پہنچے. حکومت الہی واجبات، حکومت الہی کا قیام واجبات دینی میں سے ہے. تمام انبیاء کرام جو پہلے گزرے ہیں وہ مامور تھے قیام حکومت الہی پر، اور تمام امتیں جو پیروکار ہیں انبیاء کی وہ بھی مامور ہیں قیام حکومت الہی پر. واجبات دیگر اس بنیادی واجب کے بعد مقرر ہوئے ہوتے ہیں یا ہوئے ہیں. قرآن کریم نے نمونے پیش کیے ہیں سابقہ امتوں کے و انبیاء کے، جب انہوں نے کوشش کی و نظام الہی و حکومت الہی قائم کیا. ساتھ ہی قرآن نے سختی کے ساتھ ممانعت کی ہے غیر الہی قیام، غیر الہی نظام و حکومت کی، جسے بعض اوقات طاغوت کہا گیا ہے اور بعض اوقات اسے عناوین دیگر سے یاد کیا گیا ہے کہ آپ طاغوت کے انکار کے بغیر کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے. طاغوت غیر الہی قانون، غیر الہی نظام، غیر الہی حکومت ڈھانچہ، ہر وہ چیز جو الہی حد سے باہر ہو وہ طاغوت ہے قرآن کی زبان میں. قرآن مجید نے ایک موضوع بہت تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور وہ موضوع ظلم ہے، چونکہ ظلم ہدایت کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے انسان کی ابتدائی نجی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. ظلم سب سے بڑی رکاوٹ ہے، لہذا سب سے زیادہ تاکید قرآن نے اس بات پر کی ہے کہ انسان ظلم کا مرتکب نہ ہو، ظلم سے دوری اختیار کرے، کیونکہ ظلم کے عوامل و محرکات انسان کے وجود کے اندر بھی موجود ہیں اور انسان کے وجود سے باہر بھی فراوان ہیں، جو انسان کو ظلم پر اکساتے ہیں یا اس سے ظلم سرزد ہوتا ہے. و بعض اوقات یہ ظلم انسان کے نفس پر ہے، بعض اوقات انسان دوسروں کے حقوق و حدود پر ظلم کرتا ہے، اور بعض اوقات ایک نظام ہی پورا ظالمانہ قائم ہو جاتا ہے. ظلم جہاں بھی ہو، خواہ انفرادی ہو، اجتماعی ہو، یا محدود سطح پر ہو، وسیع طور پر ظلم ہو، ظلم جس طرح اس کی ذات میں اور معنی میں مفہوم میں شامل ہے کمی و نقص، انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، باعث ہلاکت ہے. لہذا انسان رویوں میں بھی ظلم سے دور رہے، حرکات و سکنات میں بھی ظلم سے دور رہے، اور روابط میں بھی ظلم سے دور رہے، اور سب سے بڑھ کر نظام میں بھی ظلم سے پرہیز کرے، ظالمانہ نظام سے پرہیز کرے. اگر نظام ظالمانہ قائم ہو جائے انسان کی ہلاکت یقینی ہے اس صورت میں. اس وجہ سے قرآن کریم نے سختی سے ظلم و ظالم سے دوری کا حکم دیا ہے، کہ یہ موضوع وسیع ہے لیکن ہم اپنے موضوع سے جہاں تک مربوط ہے یہاں پر حکومت الہی سے، اس حد تک اس کو محدود رکھیں گے اس بحث کے دوران، اگرچہ اپنے مقام پر ایک وسیع گفتگو کی ضرورت ہے کہ ہم موضوع ظلم کو مختلف فصول جو قرآن نے مقرر کیے ہیں اس کے لیے وہ ابواب مقرر کیے ہیں، ان فصول کے ضمن میں مطالعہ کریں اور جائزہ لیں۔ اس وقت مد نظر یہ ہے کہ ظالمانہ حکومت خواہ کسی کی بھی ہو یا ظالم انسان، دو یعنی یہ کہ فصل کے اندر دو عنوان ہیں، ایک ظالم لائق و اہل نہیں ہو سکتا حکومت قائم کرنے کا، اگرچہ مدعی ہو کہ یہ حکومت الہی ہے، جس طرح نمرود مدعی تھا کہ یہ الہی حکومت ہے۔ الم ترى الا الذي حاج ابراہیم فی ربه ان آتاه اللہ الملک، وہ محاجہ و مناظرہ کرتا تھا حضرت ابراہیم کے ساتھ اور معتقد یہ تھا کہ یہ اللہ کی حکومت ہے، اور خود کو اللہ کہتا تھا، کہہ رہا تھا یہ درست حکومت ہے میری۔ یا ایسی حکومت ہو جو اللہ کی طرف سے نہ ہو، وہ بھی ظلم کے زمرے میں آتی ہے۔ ایسی حکومت جو الہی ہو اور اس کے اندر کوئی ظالم کسی طریقے سے اگر آ جائے، وہ بھی قابل اتباع نہیں ہے، بلکہ واجب ہے اس کا انکار کرنا اور اس سے دوری اختیار کرنا۔ جہاں پر زندگی کے تمام پہلوؤں میں ظلم سے اجتناب لازم ہے، از جملہ بعنوان حکومت ظالمانہ حکومت سے دوری و اجتناب لازمی ہے، اور کسی ظالمانہ حکومت و ظالم حکومت کی انسان پیروی نہیں کر سکتا، اس کو قبول نہیں کر سکتا، اس پر راضی نہیں رہ سکتا، اس پر خاموش نہیں رہ سکتا کہ روایات میں واضح طور پر مصادیق کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ ظالم کے ساتھ آپ اس حد تک بھی ہمراہ نہیں ہو سکتے کہ اگر ایک ظالم کچھ لکھنا چاہتا ہے اور آپ سے صرف کاغذ مانگ رہا ہے یا آپ سے قلم مانگتا ہے اور آپ قلم اس کو دیتے ہیں کچھ لکھنے کے لیے، یہاں تک بھی معاونت ظلم کے ساتھ و ظالم کے ساتھ گناہ ہے اور ناقابل بخشش جرم ہے، انسان ظالم کے ساتھ محشور ہو جاتا ہے۔ چونکہ بحث ہماری قرآنی ہے و ابھی روایات و احادیث کی طرف نہیں اشارہ، اس وجہ سے ان احادیث کو بعد میں کسی مناسب فرصت میں زیر بحث لائیں گے کہ قرآن کریم میں ظالم و ظلم و ظالمین سے پرہیز کا حکم ہے و دوری کا حکم ہے، یعنی ظالم نظام الہی سے دور رہے اور مومنین ظالم سے دوری اختیار کریں۔ ظالم نظام الہی تک نہیں پہنچ سکتا عہد الہی تک، اور مومن ظالم سے کوئی سروکار نہیں رکھ سکتا کسی بھی حوالے سے، خصوصاً بعنوان حاکم۔ از جملہ سورہ مبارکہ انعام میں ایک آیہ، کل سورہ انعام کی مشاہدہ کی تھی، آیہ دیگر سورہ مبارکہ انعام میں آیہ 68 ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ خوب، آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، ہماری آیات میں غور کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، آپ دور رہیں ان سے جب تک وہ کسی اور چیز میں غور و خوض نہیں کرتے۔ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانِ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جب اللہ کی طرف سے ذکرہ، کہ قرآن کریم کے اسماء میں سے بھی ایک ذکرہ ہے اور ہدایت کا بھی عنوان ذکرہ ہے، یعنی خدا کی طرف سے جو آپ کو ہدایت ملی ہے، تذکر ملا ہے، آئین ملا ہے، یا عبارت اخرى ہے مَا أَنزَلَ اللَّهُ سے، کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کر دیا ہے، اس کے بعد لا تقعد مع القوم الظالمین، بیٹھو تک مت آپ ظالموں کے ساتھ۔ جب آپ کو خدا نے ہدایت کر دی ہے، رہنمائی کر دی ہے، تذکر دے دیا ہے اور متوجہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، فلا تقعد، نشست تک نہ رکھو ظالموں کے ساتھ. ہم یہ جو ہم عموماً شروع کر دیتے ہیں نشستیں، اس پارٹی کی نشستیں، اس پارٹی کے ساتھ نشستیں، اس کے ساتھ نشست، اس کے ساتھ نشست، قرآن فرما رہے کہ نہ فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، ظالموں کے ساتھ کوئی نشست کی بھی اجازت نہیں ہے آپ کو. وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء ولکن ذکر لعلہم یتقون. سورہ توبہ میں، سورہ توبہ پڑھ لی تھی، سورہ ہود میں، سورہ یونس، سورہ ہود سے قبل سورہ یونس میں آیہ 85 میں، ترتیب کے لحاظ سے جائیں، سورہ مبارکہ یونس خوب، یہ ماجرا ہے فرعون کے، فرعونی جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ کے مبارزے کا. حضرت موسیٰ نے جو فرعونی نظام کے خلاف مبارزہ کیا، ایک ہم جانبہ مبارزہ تھا، ہم پہلو مبارزہ تھا، اعتقادی مبارزہ بھی تھا، سیاسی بھی تھا، اجتماعی سماجی بھی تھا، اور مختلف از جملہ شعبدہ باز جو فرعون نے پالے ہوئے تھے یا ان کی خدمات لے کر لوگوں کو ورغلاتا تھا، ان اس شعبدہ بازی کے خلاف بھی حضرت موسیٰ نے مبارزہ کیا. اور فرعون نے تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا کہ موسیٰ کو سب لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے شکست دیں، اور اس طرح موسیٰ کو خدا نخواستہ وہ ناکام کریں لوگوں کے سامنے. باہر کہہ بھی جب معرکہ برقرار ہوا، اس وقت حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم اپنا جو کچھ وار کرنا چاہتے ہو کرو، اور جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکیں اور وہ سانپ بنے ہلنے لگے، اس وقت حضرت موسیٰ نے قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطله ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. موسیٰ علیہ السلام کا بھروسہ و توکل خدا پر، اور موسیٰ کی خود اعتمادی اس کامیابی میں زیادہ دخیل تھی، کہ موسیٰ علیہ السلام نہ فرعونوں کی جماعت سے مرعوب ہوئے، نہ فرعون کے دبدبے سے مرعوب ہوئے، نہ جادوگروں کے اس کروفر سے مرعوب ہوئے. البتہ ایک خوف قرآن نے ذکر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھا، اور وہ خوف یہ تھا کہ عوام جنہوں نے، جن کے سامنے یہ سب کچھ مارکہ برقرار ہونا ہے، یہ عوام اگر معجزہ و شعبدہ میں فرق واضح نہ کر سکے، اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کو شدید خوف تھا کہ عوام ممکن ہے معجزہ کو شعبدہ کہہ دیں یا شعبدہ کو بھی معجزہ کہہ دیں، اور اس طرح جہالت کا زمانہ طولانی تار ہو جائے، گمراہ حکومتیں و ظالم حکومتیں اس وجہ سے، عوام کی بے شعوری کی وجہ سے زیادہ طولانی ہو جائیں. یہ کھٹکا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں. لیکن نہ فرعون سے کوئی پرواہ تھی حضرت موسیٰ کو، اور نہ ہی جادوگروں کے غلبے سے، اس بابت مطمئن تھے. لہذا پوری قاطعیت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ سب سیر ہے و خدا اس کو باطل کر دے گا، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، کہ جب تک رہبر الہی اس قدر درجۂ اطمینان تک نہ پہنچا ہوا ہو اور اس کو بھروسہ نہ ہو اللہ کی ذات پر. بعض اوقات دشمن کی صفوں سے، دشمن کی آرائش سے، دشمن کے طور طریقوں سے مرعوب ہو جاتا ہے، نفسیاتی طور پر دب جاتا ہے اور دباؤ میں آ کر مبارزہ نہیں کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا تھے اس وقت، اور مقابلے میں حکومتی وسائل، اور ایک طرف عوامی بے شعوری، ایک طرف تمام جادوگروں کی خدمات، اور دوسری طرف فرعونی حکومتی دبدبہ. لیکن بڑی قاطعیت کے ساتھ حضرت موسیٰ کو یقین تھا کہ ان اللہ سیبتلوہ، خدا اس کو ابطال کر دے گا، باطل کر دے گا اس تمام جادوگری کو، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، کہ خدا کبھی بھی مفسدین کے عمل کو نتیجہ نہیں دیتا، اس کو کامیاب نہیں کرتا، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، لہذا یہ رن برقرار ہوا، فَلَمَّا آمَنَ مُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن فَمَا آمَنَ مُوسَى، موسیٰ کو جو ڈر تھا وہ صحیح نکلا، موسیٰ کو عوام کی وجہ سے ڈر تھا کہ مثلا ایک رہبر الہی پیغام الہی دیتا ہے، مقابلے میں جادوگر ہیں، جادوگر بھی مداری، یعنی آج کے زمانے میں اگر ہم فرعونی نظام، یعنی اس مارکہ کو جو قرآن میں ذکر کر رہا ہے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، ہم اگر آج کے زمانے میں اس ماجرا کی سے ہدایت حاصل کریں اور اس کی عملی شکل، مصداقی شکل مشاہدہ کریں، تو یہ ہے آج کا جتنا نظام ہے، خواہ وہ بادشاہت کی صورت میں ہو مسلمان ملکوں میں، یا جمہوریت کی شکل میں ہو، جمہوری تماشا ہو اقبال کے بقول، یہ فرعونی نظام ہے، حقیقتاً اس وقت دنیا کے اوپر فرعونی نظام کا غلبہ ہے، جو کہ سارے قوانین اصول ضابطے فرعونی نظام کے، جس کو استکباری نظام کہہ سکتے ہیں ہم، کہ استکباری نظام حکومت، استکباری نظام سیاست، استکباری عالمی نظام پوری دنیا کے اوپر سایہ ڈالے ہوئے ہیں، اور استکباری نظام جہاں اور بہت ساری چیزوں کا سہارا لیتا ہے، طاقت کا سہارا لیتا ہے، قدرت کا سہارا لیتا ہے، مکر و مکاری کا سہارا لیتا ہے، دھوکہ و فریب کا سہارا لیتا ہے، از جملہ جادوگروں کا سہارا لیتا ہے، جادوگر وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، جو لوگوں کی چشم بندی کرتے ہیں، یعنی برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو قانع کرتے ہیں فرعونی نظاموں کے لیے، فرعونی سسٹم کے لیے، یہ مداری لوگ بعض اوقات علم کا سہارا لیتے ہیں، جادو ایک علم بھی ہے، وہ جادو مذہب بھی ہے، جادو کے اندر دونوں پہلو پائے جاتے ہیں، جادو مذہبی حالت بھی رکھتا ہے اپنے اندر اور جادو علمی پہلو بھی رکھتا ہے اپنے اندر، لہٰذا وہ لوگ جو مذہب کی تعلیمات اور علمی اپنی طاقت کے یا قدرت کے ذریعے سے اگر کسی استکباری نظام کو تقویت کر رہے ہیں اور لوگوں کو قانع کر رہے ہیں، لوگوں کو کسی بھی حوالے سے فرعونی نظام کے ساتھ تعاون پر، فرعونی نظام کے ساتھ مماشات پر، مماشات یعنی اس کے ہمراہ چلنا، مصلحت پسندی، مصلحت اندیشی، کسی بھی عنوان سے لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں استکباری نظام کو ماننے کے لیے، یہ جادوگر لوگ ہیں، قرآن کی اس مثال میں یہ سحرۃ الفرعون ہیں، ان کا سحر عوام پر اثر کرتا ہے، جادو کی حقیقت بھی یہی ہے، جادو مثلا جادوگر، یہاں فرض کریں اگر کوئی جادوگر ہو خدا نخواستہ، تو وہ کسی چیز کو، اس مائک کو کہے گا سانپ ہے یہ، بنا دے گا، مائک کو نہیں سانپ بنا سکتا جادو، معجزہ یہ ہے کہ یہ مائک واقعا یہ بن جائے گا، حضرت موسیٰ مثلا لاٹھی کو اجدہا بناتے تھے، وہ لاٹھی واقعا سانپ بنتی تھی، خود جادوگر رسی پھینکتا تھا وہ بھی سانپ نظر آتی تھی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو صاحب معجزہ ہے وہ لوگوں کے نگاہ یا لوگوں کے ذہن میں تصرف نہیں کرتا، وہ شے میں تصرف کرتا ہے، اور جو کچھ لوگ دیکھتے ہیں صحیح دیکھ رہے ہیں، حقیقت دیکھ رہے ہیں، جادوگر لوگوں کے نگاہوں میں تصرف کرتا ہے، لوگوں کے ذہنوں پر اثر کرتا ہے، اس شے میں کچھ نہیں کرتا، وہ مثلا جب جادوگر کہتا ہے یہ مائک سانپ ہے، تو مائک ویسے مائک ہی ہوتا ہے، لوگوں کو سانپ نظر آ رہا ہوتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں اپنے جادو کی وجہ سے، اپنے جادو کی طاقت کی وجہ سے لوگوں کی نگاہوں کو پھیر دیتا ہے، لوگوں کی نگاہوں کو رخ پھیر کے اپنے مطابق کرتا ہے، یعنی لوگ وہ نہیں دیکھتے جو حقیقت ہے، لوگ وہ دیکھتے ہیں جو جادوگر چاہتا ہے دیکھیں، اس کو سحر جادوگر کہتے ہیں۔ ابھی سیاسی جادوگر اور مذہبی جادوگر جو عوام کو حقیقت دیکھنے نہیں دیتے، عوام وہ دیکھتے ہیں جو یہ دکھا رہا ہے۔ مثلا یہ عوام کو دکھاتا ہے حالات بالکل پرامن ہیں، حالات پرسکون ہیں، حالات ٹھیک ہیں، صحیح سب کچھ ہو رہا ہے۔ خوب یہ جادو ہے لوگوں کی نگاہوں میں، لوگ مر رہے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں بالکل امن و امان ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں، یہ جادو ہے۔ اور لوگوں کو واقعی مطمئن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے بڑا اب کام ہو رہا ہے، اب قوم نجات پانے والی ہے، اب فلاں ہونے والا ہے۔ جیسے جیسے یہ جادوگر سحر اپنا بیان کرتا جاتا ہے، لوگ بھی اس کے مطابق سوچنا بھی شروع کرتے ہیں اور اسی طرح عمل بھی شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے میں موسیٰ یعنی رہبر الہی جب ان دو اس صورتحال میں کہ دو طبقے میدان میں ہوتے ہیں، ایک طرف سیاسی طاقت، حکومتی طاقت فرعونی، کہ فرعونی طاقت خود تین شعبے رکھتی ہے اپنے اندر، ایک فوجی طاقت، ایک مالی طاقت اس کے اندر، اور ایک علمی طلسماتی طاقت، یعنی شداد و قارون و فرعون، حامان، شداد و قارون، یہ تین ستون ہیں فرعونی نظام کے، اور چوتھا ستون اس کو فراہم آتا ہے جادوگر۔ جادوگر یعنی عوام کو دھوکہ دینے والے، مداری، کہ جب بھی عوام میں کوئی احساس پایا جاتا ہو، کوئی شدت، کوئی دباؤ، جادوگر آ کر اس کو عوام کی نگاہوں کو، سوچوں کو حکومت کی منشا کے مطابق بنا دیتے ہیں۔ بس جب رہبر الہی آتا ہے میدان میں فرعونی نظام کے مقابلے میں، تو کئی محاذ اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ ایک سیاسی طاقت جس کے اپنے ارکان ہیں، شداد ہے، حامان ہے اور قارون، اور چوتھے جادوگر، بس اس کو چار محاذ کم از کم فیس کرنے ہوتے ہیں رہبر الہی کو۔ مضبوط اعصاب کا مالک ہو اگر رہبر الہی، چونکہ یہ چاروں کا دباؤ بہت شدید ہے، شداد بہت شدید دباؤ ہے اس کا، شداد یعنی فوجی طاقت، حامان طاقت، قارون مالی طاقت، خوب یہ، اور جادوگر علمی و مذہبی طاقت۔ یہ طاقتیں جب مقابلے میں آتی ہیں رہبر الہی کے، اس کو بہت اپنے اعصاب مضبوط رکھنے ہوتے ہیں، اگر یہ مرعوب ہو جائے ان کے سامنے اللہ کا پیغام چھوڑ دیتا ہے، سمجھوتے کی طرف آ جاتا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے اعلان کیا کہ ان اللہ سیبطلہ، جو کچھ تم عوام کو ورغلانے کے لیے پیش کر رہے ہو، دھوکہ دینے کے لیے، یہ جادو جو تم نے چلایا ہے یہ باطل ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، خدا یحق اللہ الحق کا بکلمات ولو کرہ المجرمون۔ ہوا کیا، ایک پانچویں طاقت ہے جو رہبر الہی خوفزدہ ہوتا ہے، اسے ان چار سے نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ مضبوط اعصاب ان چاروں کے مقابلے میں تھے، اور چاروں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، تنہا ایک لاٹھی کے ذریعے موسیٰ نے جہاد شروع کیا سپر پاور کے خلاف، لیکن پانچویں طاقت سے موسیٰ ڈرتے تھے، اور وہ کون سی طاقت تھی؟ عوام۔ ان کے اندر جو خصلت ہے وہ واقعی خوفناک ہے، اور وہ بے شعوری کی ہے۔ بے شعور عوام الہی رہبر کو بالکل بند گلی میں پہنچا سکتے ہیں، عوام کی بابت بہت ڈرتا ہے۔ اور یہی ہوا، حضرت موسیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، شداد و حامان سمیت جادوگروں کو شکست دے دی، عوام کی بے شعوری کے سامنے احساس کیا کمزوری کا، عجز کا، اور خدا سے کہا کہ مجھ میں اور ان میں فاصلہ ڈال دے۔ بارہا و بارہا حضرت موسیٰ نے خدا سے ان کا شکوہ کیا۔ خوب اتنے بڑے مبارزے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ فما آمنا لموسیٰ الا ذریۃً من قومہ۔ اتنے مبارزے کے بعد، اتنی کوششوں کے بعد، اتنی تگ و دو کے بعد، اتنی جنگ و جہاد کے بعد نتیجہ کیا نکلا جادوگروں کے خلاف؟ ایک چھوٹا سا گروہ ذریت بنی اسرائیل کی، وہ موسیٰ پر ایمان لائی. بنی اسرائیل نے بھی نہیں مانا موسیٰ کو. اللہ خوف کیوں نہیں مانا؟ اللہ خوف من فرعون و ملائہی, فرعون کے ڈر سے اور ملائے فرعون کے ڈر سے. ان یفتنہم, کہ وہ انہیں سزا دیں, وہ انہیں تنگ کریں گے, وہ انہیں مشکلات میں ڈالیں گے. ان کے خوف سے موسیٰ پر ایمان نہیں لائے کہ موسیٰ کو اگر مانا تو ہم مشکلات میں پڑ جائیں, ملازمتیں چھوٹ جائیں گی, کھیت چھوٹ جائیں گے ہمارے, اور دھندے ختم ہو جائیں گے, ہماری ویزے کینسل ہو جائیں گے. یہ ساری خوف ان کے اندر تھے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. فرعون مغرور و متکبر و ظالم اور اہل ظلم و تجاوز بن گیا. وقال موسیٰ, یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا. اے قوم, تم کیا ہو؟ ایک طرف سے اللہ کی بات کرتے ہو, دوسری طرف سے فرعون سے ڈرتے ہو. یہ تضاد ہے تمہارے اندر. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو, اللہ پر بھروسہ بھی کرو, توکل بھی کرو خدا پر, بہت سارے امور اپنے اللہ کو سونپ دو آپ. یا قومی, اے میری قوم, ان کنتم آمنتم باللہ, اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو, فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین, اگر تم تسلیم ہو اللہ کے سامنے, مسلم ہو, تو اللہ پر بھروسہ بھی کرو پھر. وقال موسیٰ, فقالوا علی اللہ توکلنا, موسیٰ ہم توکل بھی کریں گے خدا پر. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین, لیکن ہمیں ظالموں کی آزمائش سے بچا, ہمیں فتنہ ظالموں کے لیے نہ بنا. جن لوگوں نے موسیٰ کی آواز پہ لبیک کہا, جس چیز سے خدا سے پناہ مانگی کہ اس سے بچا ہمیں, وہ ہے ظالموں کے ساتھ حشر. ظالموں میں ہمیں مبتلا مت کر. افتنان و فتنہ ابتلا کو کہتے ہیں, یعنی انسان کا جو آزمائش ہوتی ہے, امتحان ہوتا ہے, بعض اوقات ظالموں کے ساتھ پالا پڑتا ہے انسان کا. موسیٰ علیہ السلام کے ان ساتھیوں نے جو مومن ہوئے اور جنہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا, ظالموں کے ساتھ ابتلا سے پناہ مانگی خداوند تبارک و تعالیٰ سے, کہ یہ سخت امتحان ہے, لہذا ان سے ہمیں دوری عطا فرما, ان سے ہمیں نجات عطا فرما. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ, اور خدایا ہمیں اس قوم کافر سے نجات عطا فرما. سورہ ہود میں بہت صریح طور پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے ظلم سے دوری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کس حد تک انسان کو ظلم سے دور رہنا ہے, کس حد تک رہنا ہے, حد کیا ہے, جہاں نظام ظالمانہ ہو, جہاں ظالمین ہوں اور انسان پرہیز کرے ظلم سے و ظالم سے, کس حد تک پرہیز کرے. توجہ فرمائیں, سورہ ہود کے بارے میں مشہور روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, دونوں فرقوں میں ہے, شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ حدیث منقول ہے, اگرچہ ایک ہی منبع سے نقل ہوئی ہے لیکن دونوں نے نقل کیا اس حدیث کو, بیان کیا ہے. رسول اللہ کا فرمان ہے کہ شیبتنی سورۃ ہود, سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے, پیر کر دیا ہے, جلدی مجھے بوڑھا کر دیا ہے, جوانی میں مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے. خوب, سورہ ہود میں بہت ساری آیات ہیں اور کم و بیش مشابہ آیات باقی سارے قرآن میں بھی موجود ہیں. ایک آیت ہے جو سورہ ہود میں ہے اور سورہ ہود کے علاوہ بھی ایک دو جگہ قرآن میں ہے, اور وہ یہ ہے سورہ ہود کی آیہ 112. لہذا روایات میں بھی ہے کہ رسول اللہ کی مراد یہ آیت ہے سورہ ہود کی, اس کی وجہ سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے, اس نے مجھے خستہ کر دیا ہے, اور وہ یہ ہے آیا 112, فاستقم کما امرتا, جس طرح سے آپ کو حکم ہے، جیسا امر ہے ویسی استقامت دکھاؤ، اسی پہ قائم رہنا ہے آپ نے. سب سے سخت کام یہی ہے، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ریلیکس کون لوگ ہیں؟ جو کہہ تو دیتے ہیں ربنا اللہ لیکن قائم نہیں رہتے. وہ بہت آسان ہیں، وہ بڑھاپے میں بھی جوان ہیں. کچھ لوگ ہیں بڑھاپے میں بھی جوان ہیں. رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، خدا لعنت کرے اس بوڑھے پر جو بڑھاپے میں جوان ہے، اور خدا رحمت کرے اس جوان پر جو جوانی میں بوڑھا ہے. بعض بوڑھے ہیں جوانی میں، بڑھاپے میں جوان ہیں، لذتیں، عیاشیاں، چسکے، وہ اصلا لگتا نہیں کسی پہلو سے کہ یہ بوڑھے ہیں. ان کے شہوتوں سے، خواہشات سے، کسی پہلو سے بھی یہ انسان کو تاثر نہیں ملتا ان کے اندر بڑھاپا آ گیا ہے. اور بعض جوان ایسے ہیں کہ وہ جوانی میں بوڑھے ہو گئے ہیں. کیوں بوڑھے ہو گئے ہیں؟ حضرت زہرا کے بارے میں ہے کہ حضرت زہرا جوانی میں اس دنیا سے گئی ہیں. اگرچہ تاریخوں میں اختلاف ہے، جو تاریخ منقول ہے وہ تھوڑی سی ہے اس طرح کی ناقابل باور یا مشکل سے باور ہوتی ہے کہ حضرت زہرا کی 18 سال کی عمر میں شہادت ہوئی ہے، لیکن تاریخ میں اور بھی روایات ہیں، وہ یہ 28 سال کی عمر تھی. اور بعض علماء کے بقول کے روایتی مرجحات 18 سال کے ہیں اور درایت کا تقاضا 28 سال ہے، لہذا وہ 28 سال ہی عمر مانتے ہیں حضرت زہرا کی. برفرض 28 سال بھی، 28 سال بھی جوانی ہوتی ہے، 28 سال میں کوئی بوڑھا نہیں ہوتا. اور 18 سال جو مشہور روایت ہے کہ حضرت زہرا کی عمر 18 سال تھی، لیکن کوئی بھی حضرت زہرا کو جب دیکھتا تھا تو وہ 18 سال کی نہیں لگتی تھی، وہ شاید 88 سال کی لگتی تھی حضرت زہرا. جوانی میں اس قدر بڑھاپا انسان کے اندر آ جائے. کیوں؟ بعض اوقات انسان کو مصائب، صدمے، مشکلات، وہ جلدی انسان کو تھکا دیتا ہے، خصوصاً جب انسان کا ارادے قوی ہوں. یہ صحت اور روح میں، جسم اور روح میں آپس میں ہمیشہ کشمکش ہوتی ہے. ارادے قوی ہوں جسم ضعیف ہو جاتا ہے، اور اگر ارادے ضعیف ہوں جسم بہت قوی ہوتا ہے آدمی کا. جن لوگوں کے ارادے ضعیف ہوتے ہیں ماشاءاللہ جسم بہت توانا ہوتا ہے ان کا، لیکن جن کے ارادے بہت قوی ہوتے ہیں اور ہمتیں بڑی عالی ہوتی ہیں، جن کی روح بہت قوی ہوتی ہے، ان کے جسم جلدی ضعیف ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، جسم ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں. یہی حال ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے وقت سے پہلے. کون سی شعبے نے، کون سی آیت نے؟ فاستقم کما امرتا. اے رسول، جیسے آپ کو جیسا امر ہے ویسی ہی استقامت دکھاؤ، ایک بال برابر، منہ برابر اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا، کمی نہیں کرنی، اسی طرح سے استقامت دکھاؤ، قائم رہو اس پر جس طرح سے آپ کو امر کیا گیا ہے. وَمَن تَابَ مَعَاكَ، اور جو کچھ آپ، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی استقامت دکھائیں جیسا آپ کو حکم ہے. وَلَا تَطْغَوْا، طغیان نہیں کرنا اس میں، تغوا نہیں دکھانا، یعنی جیسا حکم ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا. یہ نہیں کہو ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی موسم ٹھیک نہیں ہے، ابھی یہ مناسب نہیں ہے، ابھی وہ نہیں ہے. انسان گنجائش نکال رہتا ہے، جیسا حکم ہے اس سے آگے پیچھے ہونے کے لیے. بعض جس طرح علی علیہ السلام نے عمار یاسر کو فرمایا تھا کہ مغیرہ کے ساتھ منہ نہ لگایا کرو. مغیرہ بڑا فقیہ تھا، بہت بڑا عالم، فاضل آدمی، اور اتنا قوی گفتگو کرتا تھا، کسی کو بولنے نہیں دیتا تھا، چپ کرا دیتا تھا، منہ سب کے منہ بند کر دیتا تھا. عمار یاسر اور مغیرہ کی آپس میں کوئی گفتگو ہی، امیر المومنین باخبر ہوئے تو عمار کو منع کیا کہ آپ اسے منہ نہ لگایا کرو، کہ یہ بہت قوی ہے، اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے، حدیث پڑھا ہوا ہے، فقہ، سارے علوم. کس لیے؟ تاکہ اپنے گناہوں کو صحیح ثابت کر سکے، اپنے غلط کاموں کو ٹھیک ثابت کر سکے. ہمارے دوست وہ اکثر تنزیہ طور پر یہ کہتے تھے کہ عالم اور غیر عالم میں یہ فرق ہے، عالم وہ ہے جو غلطی کر کے اپنی غلطی کو ٹھیک ثابت کر لے بعد میں قرآن و حدیث کے ذریعے، غیر عالم بیچارہ وہ ہے غلطی کر کے پھر اس کو صحیح ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ جو میں نے کی ہے ان شریعت کے مطابق کی ہے میں نے، یہی دین تھا. یہ علم بہت برا علم ہے جو انسان کو دین سے نکلنے کے لیے طغیان و تغوا، انسان کے تغوا میں انسان کو جو علم مدد پہنچائے، سب سے برا علم وہ ہے۔ اس علم سے رسول اللہ پناہ مانگتے تھے، اللہم اعوذ بک من علم لا ينفع، وہ علم جو نافع نہیں ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں، وہ شر ہے وہ علم، جس علم کے ذریعے سے انسان اپنے فرائض ترک کرے اور سہارا علم کا لے کہ میں اس وجہ سے اپنے فرائض و ڈیوٹیاں انجام نہیں دے رہا ہوں۔ جس طرح سے آپ کو علم ہے، جس طرح سے آپ کو حکم ہے، ویسی استقامت دکھائیں، اور جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی، ولا تطغوا، اور طغیان نہیں کرنا، تجاوز نہیں کرنا اس امر سے، اس حد سے، او بہو و مو بمو اس کے اوپر عمل کرنا ہے آپ نے۔ انہو بما تعملون بصیر، یہ رکھنا ذہن میں کہ جس نے حکم دیا ہے وہ بصیر بھی ہے، وہ آگاہ ہے، ناظر ہے، آپ کے تمام لحظات سے خلوت و جلوت میں آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ 112 ہے، یہ آیت 113 میں ہے، وہ مطلب جو جس کے لیے یہ آیا پڑی ہے، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، جو ظالم ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے، لا ترکنوا، ان کی طرف مائل بھی نہ ہو۔ رکون عربی زبان میں کہتے ہیں کسی کی طرف ذہنی جھکاؤ، آپ کا جھکاؤ بھی نہیں ہونا چاہیے ظالموں کی جانب۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا، جس طرح سے حکم ہے اس حکم پر قائم رہو۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا جو ظالم ہیں، آپ کے اندر تمایل بھی نہ ہو، ذرا برابر جھکاؤ بھی نہ ہو آپ کے اندر ظالموں کی جانب۔ وہ مومنین اپنے اندر جھکاؤ دیکھیں، کس کس کی طرف جھکاؤ ہے ہمارا، ہر ایک اپنی قلبی حالت کو دیکھے۔ اور اب تو پالیسیاں ہیں ظالموں کے طرف جھکاؤ کے لیے، باقاعدہ بیٹھ کر پالیسی بنائی جاتی ہے کہ اس ظالم کے ساتھ یا اس ظالم کے ساتھ، اور چھوٹا ظالم اور بڑا ظالم تقسیم کر کے پھر عقل مندی کیا ہے کہ چھوٹے ظالم کی طرف ہم مائل ہو جائیں۔ ولا ترکنوا، اے رسول ذرا برابر جھکاؤ بھی نہ ہو، ذہنی جھکاؤ، یہ رکون ذہنی جھکاؤ، قلبی جھکاؤ کو کہتے ہیں، ذرا برابر آپ کے اندر نرم گوشہ و جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے ظلم کیا ہے، ورنہ فتمسکم النار، ورنہ جہنم آگ مس کرے گی تمہیں۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، اور اس عذاب میں، مصیبت میں ایسے پڑ جاؤ گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ولی و ناصر بھی نہیں ہوگا، وہ تمہیں اس بدبختی سے کوئی نجات بھی نہیں دے سکے گا اگر ذرا برابر جھکاؤ بھی تمہارے دلوں کے اندر ظلم کی جانب محسوس ہوا۔ جب لا الہ کہا ہے پھر بہت مشکل ہے لا الہ کے تقاضے پورے کرنا۔ فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار کرو، کتنا، لا ترکنو، جھکاؤ تک بھی نہ ہو اس کی طرف، ذہنی جھکاؤ بھی نہ ہو آپ کا اس کی جانب۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ سورہ مومنون میں سورہ مبارکہ مومنون میں آیا 27 میں و آیا 28 میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ فاوحینا، حضرت نوح نے تبلیغ کی کوشش کی، فراوان بہت عرصہ تک اپنی ملت کو بیدار کرنے کی، جگانے کی، الہی نظام کی طرف، لیکن وہ ملت بیدار نہیں ہوئی۔ اس کے ملا نے، ملا ہر قوم میں، قرآن میں یہ لفظ بہت اہم ہے، اہمیت رکھتا ہے ملا، کہ ہر قوم کے لیے ایک بڑی مشکل اس قوم کے ملا ہیں۔ ملا یعنی وہ وڈیرے، وہ سرکردہ لوگ جو سامنے آ جاتے ہیں اور ان کی ایک پہچان ہو جاتی ہے، اور عموماً قومی امور اپنے ہاتھ میں خود ہی لے لیتے ہیں، قوم کے بڑے سمجھے جاتے ہیں، قوم کے بڑے، قرآن ان کو ملا کہتا ہے، ملا جس طرح خلا ہے، ملا، ملا و خلا، ملا یعنی پر لوگ، جیبیں بھری ہوئی ہیں، پیٹ بھرے ہوئے ہیں، گھر بھرے ہوئے ہیں، سٹور بھرے ہوئے ہیں، ہر چیز فل ہے جن کی، کسی قسم کی کمی ان کے پاس نہیں ہے، اور اب بن گئے قومی لیڈر، ان کو قرآن ملا کہہ رہا ہے۔ ہر نبی کے خلاف یہ اٹھے، ہر نبی کے خلاف، حضرت نوح علیہ السلام نے جب تبلیغ کی اور قوم کو بلایا، خوب یہی ملا اٹھے اور انہوں نے انکار کیا، مبارزہ کیا، دشمنی کی، اور ملا نے اتنی فعالیت کی کہ کسی کو نوح کی جانب آنے نہیں دیا۔ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے خداوند تعالیٰ سے تقاضا کیا، قال رب انصرنی، اب تو میری مدد کر، بما کذبونی، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، تو میرا مددگار ہو۔ خدا نے مدد کے لیے طریقہ بتایا، مدد یہ ہے، فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ أَصْنَعَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، خداوند نے فرمایا کہ ہم نے کہا کہ ہمارے سامنے اور ہمارے فرمان و وحی کے مطابق کشتی بنا، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُور، پھر اس کے بعد ہم نے حکم دیا، آسمان و زمین کو انہوں نے پانی نکالنا شروع کیا، فارا تنور یعنی جوش سے نکلنے لگا زمین سے پانی، فصل فیہا من کل زوجین اثنین، اور تو تمام حیوانات کے جوڑے، ایک ایک جوڑا ان کا اکٹھا کر، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، اور پھر خداوند نے کیا فرمایا، اے نوح جب یہ طوفان پورا طور پر امڑ آئے گا اور صرف تیری کشتی میں جو ہوں گے وہ بچ جائیں گے، نجات پائیں گے، اس وقت وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اس وقت یہ نہ ہو کہ نو تو ڈوبتا ہوا دیکھے لوگوں کو، ظالموں کو، اور تیرے اندر رحم آ جائے کہ خدایا اس کو بھی بچا لے، اس کو بھی بچا لے، نہ، لا تُخَاطِبْنِي، مجھ سے بات تک نہ کرنا ظالموں کے بارے میں، ظالمین کے بارے میں، اے نو مجھ سے دعا تک نہ کرنا، مجھے پکارنا تک نہیں، لا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، ان کو غرق ہونا ہے، فاذا استویت انت ومن معک علی الفلک فقل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، اور جب تو نجات پا جائے طوفان، سب کو غرق کر دے، تو پھر میرا شکر ادا کرنا، شکر کن الفاظ میں، یہ نہیں کہ خدایا تیرا شکر کہ تو نے طوفان سے مجھے بچا لیا، توجہ فرمائی، یہ نہیں شکر کرنا کہ ڈوبنے سے بچا لیا، بلکہ یہ شکر کرو کہ ظالموں سے خدا نے مجھے بچا لیا، ظالموں سے خدا نے دور کر دیا، یہ کیا بستی تھی سب کے سب ظالم اس کے اندر۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ۔ سورہ مومنون میں ہی آیہ دیگر ہے، یہ آیہ شمارہ ذکر کیا، آیہ 27 اور 28 سورہ مبارکہ مومنون کی تھی، اگلی آیہ بھی سورہ مومنون کی ہی ہے، قل رب اما ترینی ما یوعدون، رب فلا تجعلنی، آیا 94 میں ہے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، آپ خدا سے دعا مانگے کہ خدایا مجھے ظالم قوم کے ساتھ محشور نہ کر، ان میں سے نہ قرار دے، مجھے ظالم قوم کا فرد نہ بنا، اگرچہ میں ظالم نہیں ہوں گا لیکن قوم ساری ظالم ہو، نظام سارا ظالم ہو، ماحول سارا ظالمانہ ہو اور میں اس کے اندر ہوں، یہ بھی پسند نہیں کرو، نہ کہ صرف اپنے لیے کہ باقی ظالم ہیں اور میں بیچ میں ایک نیک اور صالح ہوں، نہ، آپ ان کے اندر رہنا بھی پسند نہ کرو، اور یہ دعا مانگو، قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، مجھے ظالم قوم میں سے قرار نہ دے۔ سورہ قصص میں سورہ قصص مفصل واقعہ ہے حضرت موسیٰ کا، مبارزات موسیٰ فرعون کے خلاف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ بہت ہی مفصل داستان موسیٰ علیہ السلام کی پورے قرآن میں ہے، اور خصوصاً سورہ قصص مرکزی کردار ہی حضرت موسیٰ و مبارزات موسیٰ ہیں۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رسول اللہ کو خطاب کر کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طا سین میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم آپ کے لیے فرعون و موسیٰ کی خبر گزارش، نبأ واقعہ ذکر کرتے ہیں تاکہ آپ اپنی قوم کو بتائیں، وہ قوم جو اہل یقین ہیں، اہل ایمان ہیں، تاکہ وہ اس سے عبرت لیں، اس سے سبق لیں، نہ کہ صرف ثواب استخارے لیں اور مردے بخشوائیں، نہ، مومنوں کے لیے اس سورہ میں اور اس واقعہ میں ہدایت موجود ہے، ہدایت لیں قصہ موسیٰ و فرعون سے۔ اب قصہ موسیٰ و فرعون ایک ایک کر کے مرحلہ بہ مرحلہ آگے بڑھتا ہے، اور ایک موقع یہ ہے اس کا، موسیٰ علیہ السلام پیدائش سے ہی راہ خدا میں آئے ہیں، آغاز میں ہی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ام موسیٰ کو وحی ہوئی کہ اس بچے کو تو یم میں ڈال دے، صندوق میں، تابوت میں بند کر کے اس کو دریا میں ڈال دے۔ یہاں سے موسیٰ کا سفر شروع ہو جاتا ہے راہ خدا میں، ماں کی آغوش سے ہی بچہ راہ خدا میں آ جاتا ہے۔ خوب، ان سب میں ہدایت ہے مومنین کے لیے، یہی آیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، آج بھی اگر کوئی ام موسیٰ ہو کہ خدا اس کو وحی کرے، آج خدا نہیں کرتا وحی ان ماؤں کو، اس قابل نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی ان کو بچوں کے بارے میں الہام ہو۔ یہ مائیں جو صبح و شام ڈرامے اور فلمیں اور حرام و غیبت اور غیر معقول کاموں میں صبح و شام لگی رہتی ہیں، ان کو خدا کیا وحی کرے کہ کیا کرو، تم سارا دن جو اونٹ پٹانگ میں اپنی زندگی ضائع کرتی ہیں، ان کو خدا کیا وحی کرے کہ کیا کرو تم بچوں کو۔ لیکن اگر کوئی خاتون آج بھی، چونکہ ام موسیٰ نبی نہیں تھی، حضرت مریم کی طرح بھی نہیں تھی معصومہ، حضرت مریم کا ایک الگ مقام ہے، ام موسیٰ خوب ایک معمولی خاتون تھی اس معاشرے کی، لیکن پاکیزہ تھی، اتنی پاکیزہ تھی کہ اللہ کی طرف سے انہیں الہام ہوا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، خدا نے ام موسیٰ کو رہنمائی کی۔ رہنمائی یعنی یہ جو دل میں آ جاتا ہے، ایک ماں کے خیال آتا ہے میں اپنے بچے کو راہ خدا میں ڈالوں، یہ وحی خدا ہے۔ جس طرح کوئی غلط کام جب انسان کرتا ہے بعد میں لعنت کرتا ہے شیطان پر، یہ شیطان نے مجھے اکسایا تھا، ایسا ہی ہے، شیطان ہی عورت مرد کو اکساتا ہے۔ لیکن جب نیکیوں کا خیال آتا ہے، وہاں ہمیں پتہ نہیں چلتا یہ کس نے کروایا ہے ہم سے، ہم یہ سمجھتے ہیں غلطیاں ساری شیطان کرواتا ہے، نیکیاں ساری ہم خود کرتے ہیں، نا، غلطیاں شیطان کرواتا ہے، نیکیوں کے لیے بھی آپ کو الہامات ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے میں اٹھوں، یہ کام کروں، اس کام میں حصہ لوں، یہ کوئی کروا رہا ہے آپ سے، کہیں سے آپ کی رہنمائی ہو رہی ہے، یہ خیالات خود یہ خود نہیں پیدا ہوتے، آٹو پہ نہیں لگا ہوا ذہن آپ کا، کسی کے کنٹرول میں ہے، گرفت میں ہے، وہاں سے اس ذہن کی طرف رہنمائی آتی ہے۔ باہر کیف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آغوش مادر سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پہلا مرحلہ ماں سے جدا ہونا اور فرعون کے گھر پہنچ جانا، پھر شیرخوارگی سے جوانی تک مرحلہ فرعون کے گھر میں گزرتا ہے۔ جیسے یہاں بچے جب کارگاہ ہو رہی تھی تو ان کو بتایا تھا کہ موسیٰ کارگاہوں میں، ایک کارگاہ ہوئی پرائمری، پھر اس کے بعد مڈل، پھر اس کے بعد ہائی سیکنڈری، اور پھر بہت آخری کارگاہ حضرت خضر کے پاس موسیٰ کی ہوئی۔ ہر مرحلہ وار کارگاہیں بدلتی رہیں موسیٰ کی، اور آخر کار ایک رہبر مبارز، ایک انسان مبارز جو تنے تنہا پوری حکومت سے جا ٹکرایا، اس قدر قوی ہو گئے موسیٰ اس مارکوں میں بنایا انہوں نے، اور ہر جگہ کوئی نہ کوئی بہانہ ملا، ماں سے جدائی کے لیے بھی بہانہ بنا، فرعون کے گھر سے نکلنے کے لیے بھی بہانہ بنا، شعیب تک پہنچنے کے لیے بھی بہانہ بنا، شعیب کے گھر سے نکلنے کے لیے پھر ایک بہانہ بنا، کوئی نہ کوئی حادثہ و ماجرا بہانہ بنتا تھا کہ موسیٰ ایک علاقہ ترک کر کے دوسرے علاقے میں جانا پڑتا تھا۔ ان مسائل میں سے ایک یہ تھا، ودخل المدینہ علی حین غفلۃ من اہلہا، موسیٰ نکلے گھر سے فرعون کے قصر سے باہر شہر میں نکلے، علی حین غفلۃ من اہلہا، ان شہریوں کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، فوجد فیہا رجلین یقتتلان ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، موسیٰ نے دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں آپس میں، ایک شیعہ ہے موسیٰ کا، موسیٰ کا طرفدار و حامی، اور ایک دشمن موسیٰ ہے، فاستغاثہ الذی من شیعتہ، جو شیعہ تھا موسیٰ کا پیروکار، اس نے دیکھا موسیٰ کو تو استغاثہ کیا کہ موسیٰ لڑائی ہو رہی ہے، یہ تکڑا ہے قوی ہے، مجھ سے مدد کر، میری استغاثہ کیا، مدد مانگی، الذی من عدوہ، جو دشمن تھا اس کے خلاف، موسیٰ بھی جلال میں آئے، فوقظہ مکہ مارا موسیٰ نے، فقظہ علیہ اس کو ڈیر کر دیا، قال ھذا من عمل الشیطان، جو ہی موسیٰ نے مارا وہ مر گیا بندہ، موسیٰ کو سمجھ آ گئی کام خراب ہو گیا ہے، یہ صحیح کام نہیں تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بندہ نہیں مارنا چاہیے تھا، یہاں انہ عدو مضل مبین، اب یہ عدو ہے، دشمن ہے، گمراہ ہے، وہ کھلا گمراہ ہے یہ شیطان، یہ اس نے یہ کاروائی کروا دی۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا کہ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے خدایا خرابی کر دی میں نے، مجھے جذبات کنٹرول میں رکھنے چاہیے تھے، یہ غلط کام ہو گیا، اب تو ہی معاف کر مجھے، فغفر له، خدا نے معاف کر دیا، انہ هو الغفور الرحیم، خدا غفور الرحیم ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ ہونا تھا یہ ماجرا، چونکہ موسیٰ کو کسی طرح مصر سے نکالنا تھا باہر، مقصد یہ تھا کہ موسیٰ اب ایک اعلیٰ استاد کے پاس جائے، شعیب نبی کے پاس جائے، ایک بوڑھا نبی، ایک گاؤں میں دور دراز بستی میں مدین میں تھے، وہاں پہنچانا تھا اس شاگرد کو کہ اگلی کلاس اٹینڈ کرے ابھی باہر، کے موسیٰ علیہ السلام سے یہ واقعہ سرزاد ہوا۔ پھر اس کے بعد قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، خدایا تو ابھی معاف کر دے، اس کے بعد میں کبھی بھی مجرموں کا ساتھی و پشتیبان و ظہیر نہیں بنوں گا، ظہیر پشت سے مدد کرنے والا، پشتیبان، ظہیر پشتیبان کو کہتے ہیں، پشتیبان یعنی جب ایک انسان، ایک فوج جب چلتی ہے آگے فرنٹ لائن پر لڑ رہی ہوتی ہے، پیچھے سے پشت سے جو اس کو سپلائی پہنچاتے ہیں ان کو پشتیبان کہتے ہیں، یہ ظہیر ہوتے ہیں، ظہیر فرنٹ لائن، مقدم، خط مقدم پر سابقین کی مدد کرنے والے، سپلائی لائن پر جو لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا خدا میں کبھی بھی مجرموں کا ساتھی، پشتیبان و حامی، مددگار نہیں بنوں گا، یہ ہو گئی غلطی، اب اس کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا، اب پتہ تو چل گیا کہ بندہ مار دیا ہے، اب مشکل بن گئی ہے میرے لیے، یترقب، خوفزدہ ہو کر پریشانی کے عالم میں، لیکن یترقب، یترقب یعنی ہوشیار، خوفزدہ بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں، یہ ہوشیاری کے ساتھ موسیٰ شہر میں گشت کر رہے ہیں۔ فاذا الذی استنصره بالامس یستصرخه، دیکھا کہ دوسرے دن پھر یہی ماجرا پیش آیا، وہی جو کل لڑ رہا تھا اور جس نے مدد کے لیے پکارا کہ موسیٰ مدد کر، موسیٰ نے اس کی مدد کی اور بندہ مار دیا، دیکھا پھر کسی سے گریبان، دس میں گریبان ہے، پھر لڑائی کر رہا ہے، اور جو ہی موسیٰ کو دیکھا پھر مدد کے لیے پکارا کہ اب دوبارہ میری مدد کر، یستصرخه، وہ بھی چیخ چیخ کے موسیٰ کو بلا رہا ہے کہ موسیٰ آ میری مدد کر، قال له موسیٰ انک لغوی مبین، اصل تو گمراہ ہے، تو مجھے پھنسانا چاہتا ہے، فلما اراد ان یبتش بالذی هو عدو لهما قال یا موسیٰ اتورید ان تقتلنی، موسیٰ نے پھر جلال میں آئے اور گئے جا کر اس کو مداخلت کرنے کی کوشش کی، اس دوسرے نے کہا موسیٰ رحم کھا، کل ایک بندہ مار دیا، آج مجھے مارنا چاہتے ہو، رحم کرو۔ کما قتلت نفسا بالامس ان ترید الا ان تکون جبارن فی الارض، اب یہ طاقت جو اللہ نے دے دی ہے تو اس طرح سے لوگوں کو مکے مارتا رہے گا تو بازار کے اندر، شہر کے اندر۔ وما ترید ان تکون من المصلحین، اصلاح نہیں چاہتا۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ، دور شہر سے، مضافات شہر سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر موسیٰ کو کہا، موسیٰ جلدی نکل شہر سے، پلاننگ ہو رہی ہے تجھے پکڑنے کے لیے۔ اور موسیٰ اس طرح مصر سے نکل گئے اور جناب شعیب کے پاس جا پہنچے۔ مقصود یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام خداوند تبارک و تعالیٰ سے جو مرحلہ بہ مرحلہ طلب کر رہے ہیں، ایک کہ خدایا تیری دی ہوئی توفیق و نعمتوں سے کبھی بھی مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں گا، رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ اگر خدا نے کسی کو طاقت دی ہے، جسمانی، مالی یا سیاسی یا اجتماعی، سماجی، وہ ہیں طاقتور لوگ ہیں، کسی علاقے میں کسی انسان کو خدا نے طاقت دی ہے، اسے مجرم پروری میں نہ استعمال کرے، مجرموں کا پشتیبان و ساتھی نہ بنے، ورنہ گمراہ ہو جائے گا۔ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو مجرموں کا ساتھ نہ دے۔ مثلا مجرم ہیں، جیل میں ہیں یا پھنسے ہوئے ہیں یا کسی جگہ بھی ہیں، ہم یہ کہیں کہ یہ چونکہ اپنے ہیں، اپنی قوم کے ہیں، وہ موسیٰ کا شیعہ تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کہا، نہ یہ مجرم تھا، میں نے اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا مجھے، میں نے غلط کیا اس کا ساتھ دے کر۔ اس کے بعد پھر جب یہ شخص آیا اقصی المدینہ سے، شہر کے دوسرے علاقے سے دوڑتا ہوا، اور آ کر کہا، قال یا موسیٰ ان الملا یأتمرون، میٹنگ شروع ہے، ملا کی میٹنگ ہو رہی ہے، یہ وڈیرے قوم کے، انہوں نے میٹنگ بلا لی ہے، لیقتلو کا، تاکہ تجھے قتل کریں، فخرج انی لکا من الناصحین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں نکل جا، اس سے پہلے کہ وہ میٹنگ سے اٹھے اور تجھے پکڑنے کے لیے، تو پہلے ہی نکل جا۔ فخرج منہ خائفا یترقب، قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور موسیٰ اس وقت نکلے خوف و ہوشیاری کے عالم میں، قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور یہ دعا کرتے ہوئے کہ خدایا ظالم قوم سے مجھے دور رکھ، ظالموں سے مجھے الگ رکھ، نہ ظالم کا پشتیبان بنا ورنہ ظالم میں مجھے مبتلا کر، ظالم قوم نبی خدا کو بھی مشکلات میں ڈال دیتے ہیں۔ فلما توجہ تلقاء مدینہ قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل، پھر اس کے بعد رخ کیا مدین کی طرف اور خدا ون تعالیٰ نے حضرت شعیب تک پہنچا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ سورہ ممتحنہ میں پہلے پڑھیے یہ آیا، سورہ مبارکہ ممتحنہ میں کہ وہ لوگ جو آپ کو نکالتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کو قتل کرتے ہیں، وہ لوگ جو مومنین کو و آپ کے ساتھیوں کو، یا انہوں نے ان کی مدد کی ہے یا کسی طرح سے بھی سپورٹ کی ہے، آپ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم، خدا نے روکا ہے تمہیں، نہ ہی کی ہوئی ہے، ممانعت کا اعلان کیا ہوا ہے خدا نے، کن کے بارے میں؟ الذین قاتلوکم فی الدین، جو دین اور مذہب میں تمہیں قتل کرتے ہیں، مذہبی مسئلے کی وجہ سے تمہیں قتل کرتے ہیں، تمہارے دین کی وجہ سے تمہیں قتل کرتے ہیں، ان سے دور رہو۔ واخرجوکم من دیارکم، جو تمہیں اپنے گھروں سے نکالنے میں مجرم ہیں دین ہی کی وجہ سے، وظاہروا علی اخراجکم، یا وہ جو ان کے سپورٹر ہیں، ان سب کے بارے میں خدا نے منع کیا ہوا ہے تمہیں، ینہاکم اللہ، نہی کی ہے خدا نے، روکا ہوا ہے اللہ نے تمہیں کہ خبردار اس طبقے کے قریب مت جاؤ، دو تمہارے قاتل ہیں جو تمہیں اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں، ہجرت پر مجبور کر رہے ہیں، اور جو ان کے مددگار ہیں ان کے ساتھ رابطے سے خدا نے تمہیں روکا ہوا ہے، منع کیا ہوا ہے کہ خبردار ان کے ساتھ رابطہ نہیں رکھنا. ینہاکم اللہ، ینہا کس بات سے؟ ان تولوہم، ان کے ساتھ رابطہ، ان کو ساتھ بنانا، ان کے حزب میں جانا، ان کی پارٹی میں جانا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، مذاکرات کرنا، اس سب سے خدا نے روکا ہوا ہے تمہیں. توجہ کرو کس قدر صراحت کے ساتھ اللہ نے روکا ہوا ہے، اور نام بھی لیا ہوا ہے کہ ان لوگوں سے جو تمہیں دین میں قتل کر رہے ہیں، دین کی وجہ سے تمہیں قتل کر رہے ہیں. اب یہ قاتل تنہا تو نہیں ہے، یہ قاتل ہیں کچھ اپنے ان کے پشتیوان ہیں، کچھ ان کے حامی ہیں، کچھ ان کے سپورٹر سرپرست ہیں، کچھ ان کے فیور کرتے ہیں، حمایت ان کو دیتے ہیں، اور ان کی چھتریوں میں یہ دہشت گرد آپ کو دین میں قتل کرتے ہیں. آپ کو خدا نے روکا ہوا ہے، آپ کے لیے ممنوع ہے از نظر قرآن ایسے لوگوں کے ساتھ ساتھ رابطہ، تعلق، عضویت، سمجھوتا، گٹھ جوڑ، کسی قسم کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کے لیے ممنوع ہے. جسے تم بڑی کامیاب سیاست کہتے ہو، بڑی اعلیٰ سیاست، قرآن کہہ رہے کہ انما ینہاکم اللہ، اللہ نے نہی کی ہے کہ قاتلوں سے مت بیٹھو، جو لوگ تمہیں گھروں سے نکالتے ہیں ان کے ساتھ تعلق مت رکھو. وظاہروا علی اخراجکم، جنہوں نے مدد کی ہے، سپورٹ دی ہے ان کو، ان کے ساتھ بھی مت رابطہ رکھو. ان تولوہم، ان کو اپنا ساتھی، دوست، رفیق، کسی قسم کا بھی مت بناؤ. ومن یتولاہم فاولئک ہم الظالمون، جو ان اس طبقے سے تعلق رکھے گا وہ ظالم ہے، وہ خدا کے نزدیک ظالمین میں سے ہیں. یا ایو الذین آمنو اذا جاءکم المؤمنات، مطلب دیگر شروع ہو رہا ہے. سورہ مجادلہ میں اسی موضوع سے مربوط نقطۂ دیگر قرآن نے بیان فرمایا ہے. سورہ مبارکہ مجادلہ آیا 22 میں، آیا 22 آخری آیا ہے سورہ مبارکہ مجادلہ کی. لا تجد قوما یؤمنون باللہ، آپ کو کوئی ایسی قوم نہیں ملے گی، نہیں پاؤ گے آپ پوری زمین کے اندر ایسی قوم جو اللہ پہ ایمان رکھتی ہو. والیوم الآخر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جن کو مودت و محبت ہو ان لوگوں سے جو خدا کے دشمن ہیں، ایسی قوم نہیں پائیں گے آپ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، قیامت پر ایمان رکھتے ہوں، اور ساتھ ہی مودت و محبت رکھتے ہوں ان سے جو خدا و رسول کے دشمن ہیں. ولو کانوا آباءہم و ابناءہم و اخوانہم و او عشیرتہم، اگرچہ یہ جو خدا کے دشمن ہیں، یہ ان کے آبا، ان کے اولاد، ان کے بھائی، ان کی برادری، ان کا قبیلہ، ان کے قوم کے ہی کیوں نہ ہوں، ہرگز آپ ایسی مومن قوم زمین میں نہیں پاؤ گے جس کو محبت ہو خدا کے دشمنوں سے، رسول کے دشمنوں سے، اگرچہ وہ دشمنان رسول و خدا ان کے بہن بھائی اور ان کے قبیلہ اور رشتہ دار اور قوم و برادری کے ہی کیوں نہ ہوں، انہیں ان سے محبت کرتا ہوا نہیں پاؤ گے آپ. لا تجد قوماً یوادونا، یعنی ایسی مومن قوم جو اللہ کے دشمنوں سے محبت کرتی ہو، ایسی قوم آپ نہیں پاؤ گے. اولئک قطب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر خدا نے ایمان راسخ کر دیا ہے. وایدہم بروح منہ، اور روح القدس کے ذریعے خدا نے ان کی تائید کی ہے. ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، خدا نے ان کے لیے جنت آمادہ کی ہوئی ہے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، یہ خدا سے راضی ہیں وہ خدا ان سے راضی ہے۔ کون؟ جو اللہ کے دشمنوں سے کبھی محبت نہیں کرتے، رسول کے دشمنوں سے یعنی دین کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے، مودت نہیں کرتے، ان کی طرف مائل نہیں ہے، راغب نہیں ہے، تعلق نہیں ہے۔ آپ ایسی قوم زمین میں نہیں پاؤ گے مومن جو دشمنوں سے محبت کر رہی ہو۔ یہ قوم جو جو مومن ہو و دشمنان اللہ سے و دین سے محبت نہ رکھتی ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن سے خدا راضی ہے اور یہ خدا سے راضی ہیں۔ سب سے عظیم دعا قرآنی یہی ہے، رضی اللہ عنہم، خدا راضی ہو ان سے۔ اور ہم نے فرقی تعصب میں یہ جملہ، یہ قرآنی دعا ہے، یہ ہم نے دے دیا اہل سنت کو کہ وہ اپنے مقدس شخصیات کے لیے استعمال کریں، اور شیعہ تو بگڑ جاتا ہے اگر کسی کو رضی اللہ کہہ دیں، وہ کہتے ہیں یہ توہین کی ہے آپ نے۔ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے، اور بہت عظیم دعا ہے، بارہا میں نے کہا ہے کہ علیہ السلام جو شیعوں نے شعار بنا لیا ہے آئمہ کی تقدیس کے لیے، اس سے زیادہ معنی میں عالی تر ہے یہ رضی اللہ کہنا علیہ السلام سے، چونکہ علیہ السلام سلامتی ہے کہ خدا آپ کو سلامتی دے، صحت دے، تندرستی دے۔ رضی اللہ یعنی خدا کی رضا آپ کو حاصل ہو، خدا ان سے راضی ہو و یہ اللہ سے راضی ہو۔ دو جگہ پر قرآن مجید میں خدا ون تعالیٰ نے دو خصوصیات ذکر کی ہیں، ایک یا سورہ مائدہ میں ہے، یا ایوہ الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونا۔ اے مومنو، اگر تم نے دین کا میدان چھوڑ دیا، یرتد منکم عن دینہ، منہ موڑ گیا کوئی، اگر تم اپنے کاموں میں لگ گئے اور دین کو چھوڑ دیا تم نے، فسوف یأتی اللہ بقوم، خدا تمہارے بجائے ایک اور قوم لائے گا، اس قوم کی خوبی یہ ہوگی کہ یحبہم ویحبونا، وہ خدا سے محبت کرتے ہوں گے اور خدا ان سے محبت کرتا ہوگا۔ یعنی ان کا اور خدا کا رابطہ تاجرانہ نہیں ہوگا، ان کا اور خدا کا رابطہ عاشقانہ ہوگا، یہ عاشق خدا ہوں گے، یہ محب خدا ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ عزتاً علی الکافرین عزلتاً علی المؤمنین، یہ عزتاً علی المؤمن، عزتاً علی الکافرین عزلتاً علی المؤمنین، مومنوں کے اوپر نرم، کافروں کے لیے بہت شدید و سخت۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے، یجاہدون فی سبیل، خدا کی راہ میں انتھک محنت کرنے والے۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ لا یخافون لومت لائم، یہ خدا کی راہ میں ملامت گروں کی ملامت سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے۔ اور نیچے آ کر ذیل میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یعنی یہ حزب خدا ہیں، حزب اللہ کی یہ نشانیاں ہیں، حزب اللہ قرآنی نہ ہندوستانی، پاکستانی حزب اللہ کی یہ علامتیں نہیں ہیں، اس کی اور نشانیاں ہیں، لیکن حزب اللہ قرآنی کی علامتیں یہ ہیں کہ ایک وہ قوم جو اللہ سے محبت رکھتی اور خدا انہیں چاہتا ہو، دو یہ مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے بہت سخت ہوں، سے یہ کہ یہ خدا کی راہ میں انتھک محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے ہوں، آرام نہ کرتے ہوں، اور پھر یہ کہ یہ ملامت گروں کی ملامت سے نہ ڈرتے ہوں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو و رسول کو اپنا ولی مانتے ہوں، اور جو ان کو ولی مانتے ہوں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یعنی یہ صفات والے حزب اللہ ہیں اور غلبہ ہمیشہ ان کا ہے۔ یہی اب جو سورہ مجادلہ میں آیا 22 میں ہے، سورہ مائدہ کی اس آیت کا یوں سمجھے کہ اگلا حصہ ہے، سورہ مجادلہ میں ذکر ہو رہا ہے۔ وہ قوم جو خدا پر ایمان رکھتی ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، ان کی ایک صفت اور یہ ہے کہ یہ کبھی بھی خدا کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے۔ لا یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آپ ایسی قوم نہیں پاؤ گے جو مومن ہو اور خدا کے دشمنوں سے محبت کر رہی ہو. اور یہ لوگ جو اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے، خواہ یہ دشمن خدا ان کے رشتہ دار، بھائی، بیٹے، عزیز رشتہ دار، قبیلے والے ہی کیوں نہ ہوں، ہرگز کسی دشمن خدا سے محبت نہیں کریں گے یہ لوگ. ان کے دلوں میں خدا نے ایمان کو راسخ کر دیا ہے، ان کے لیے خدا نے آخرت کا مقام بہت اعلیٰ قرار دیا ہے. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، خدا ان سے راضی ہے اور یہ خدا سے راضی ہیں. توجہ فرمائیں، یہ دو مرحلے ہیں، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا. اور اللہ کی رضا کے بھی دو پہلو ہیں، ایک مومن خدا سے راضی ہو اور ایک اللہ مومن سے راضی ہو. یہ تو آپ پڑھتے ہیں دعائے کمیل میں کہ اللہ سری اور رضا ہے، خدا جلدی راضی ہو جاتا ہے اپنے بندے سے. بندہ خدا سے راضی نہیں ہوتا، بہت اعلیٰ ایمان کے درجے پر ہے وہ انسان جو خدا سے راضی ہو. وہ کون ہے خدا سے راضی؟ اب ہم ممکن ہے اپنے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ بھلے میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے اللہ سے راضی ہوں. خوب اپنے اللہ سے راضی ہیں، پھر جب اپنا گھر دیکھتے ہو، ساتھ دوسرے کا دیکھتے ہو، کہتے ہو خدایا یہ مجھے کیسے دیا، اس کو کیسا دیا، بس اس کا مطلب ہے نہیں ہو راضی، اتنے راضی بھی نہیں ہو آپ. اپنے حالات دیکھ کے، دوسرے کے حالات دیکھ کے، پھر دل میں آتا ہے خدایا وہ کیا کمی تھی تیرے پاس، مجھے بھی تھوڑا سا اور دے دیتا، بس نہیں ہو راضی، اس کا مطلب ہے. اپنی صحت دیکھتے ہو، دوسرے کی صحت دیکھتے ہو، اور پھر دل میں یہ خیال آتا ہے. تو اگر ہم غور کریں تو دن میں شاید ہزار دفعہ عدم رضا کا اظہار کرتے ہیں، کیا ہوتا یہ بھی ہو جاتا، کیا ہوتا یہ بھی مل جاتا، کیا ہوتا یہ بھی ہو جاتا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے، فلان تو نہیں ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے راضی، ہم خدا سے راضی نہیں ہے. خدا جلدی راضی ہو جاتا ہے. جو خدا سے راضی ہوں وہ در حقیقت خدا کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے. آخر میں ہے اولئک حزب اللہ، یہ حزب اللہ ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور حزب اللہ ہی کامیاب جماعت ہے خدا کی. حزب اللہ کے یہ ارکان ہیں، یہ ارکان حزب اللہ ہیں، قرآنی حزب اللہ، الہی حزب اللہ ان ارکان سے وجود میں آتی ہے. کہ خدا کے دشمنوں سے محبت نہ کرنا ایک اہم رکن، خدا کے دشمنوں سے محبت نہ کرنا. یہ حزب اللہ کیسی ہے جو ہر دشمن خدا سے رابطہ کریں اور پھر ہم کہیں ہم حزب اللہ ہیں، ہر دشمن خدا کی محبت ہمارے دل میں ہو، ہر دشمن خدا سے رابطے کے لیے تڑپ رہے ہوں. دشمن رسول و دشمن آل رسول، ان سب سے محبت ہو، قلبی دوستیاں ہوں، گہریاں یاریاں ہوں ان کے ساتھ، اور ادھر سے ہم اپنا نام بھی رکھ لیں حزب اللہ. مثلا پاکستان میں ہیں نا لوگ، وہ بہت سارے نام اپنا رکھ لیتے ہیں. ابھی یہ تو حکیم اللہ اور سعد اللہ اور اس قسم کے نام. ادھر ایک آیا تھا طالب علم، وہ کارگاہ میں تھا، اس کا نام تھا سید اللہ، اللہ کا بھی سید ہے معاذ اللہ. خدا سے بھی اوپر اپنا نام رکھا انہوں نے، سید اللہ. مثلا نام رکھنے سے تو نہیں ہوتا، حزب اللہ کوئی نام رکھ لے اپنا، اس سے حزب اللہ نہیں ہو جاتا. یہ ایک اہم فصل تھی قرآن مجید میں کہ ظالم کی طرف جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے آپ کا، ظالم سے رابطہ نہیں ہونا چاہیے آپ کا، ظالم کے ساتھ حشر نہیں ہونا چاہیے آپ کا. ظالم کو آپ کسی سطح پر قبول نہیں کر سکتے، ظلم کو، جس طرح سے ظلم کرنے سے قرآن نے منع کیا ہے، وہ ظلم سہنے سے، ظالم کو، ظالم نظام کو ماننے سے بھی قرآن نے ممانعت کی ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے. ینہا کو ملا، اللہ نے منع کیا ہے، روکا ہے تمہیں، تعلق قائم کرنے سے بھی روکا ہے خدا نے. عطا اگر یہ سپورٹر بھی ہے کوئی ظالم نظام کا، اس سے بھی تعلق سے منع کیا ہے خدا نے تمہیں. اور آخر کار اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ قوم جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے وہ ہرگز دشمنان خدا سے محبت نہیں کر سکتی. آیات دیگر بھی ہیں لیکن یہ نمونے کے طور پر یہ آیات بیان ہوئی ہیں. فصل دیگر جو ایک اہم فصل ہے حکومت الہی، نظام حکومت الہی کے عنوان سے قرآن مجید میں، وہ یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے قرآن یا نظام دین جو مقرر کیا ہے، یوں نہیں ہے کہ یہ ہمارا یہ مجوزہ نظام ہے، تجویزی نظام ہے ہمارا، ہم بھی پیش کرتے ہیں، باقی بھی اپنا اپنا نظام پیش کریں اور لوگوں کو حق دے دیں، چوائس دے دیں کہ آپ کو اللہ کا نظام پسند آئے تو اللہ کا نظام پسند کر لو اور غیر اللہ کا نظام پسند آئے تو غیر اللہ کا نظام پسند کر لو. نہ، یہ اختیار انسان کو نہیں ہے. انسان بحیثیت عبد خدا، بحیثیت مومن، پابند ہے فقط اللہ کے نظام کی پیروی کے لیے، ما انزل اللہ کی پیروی کے لیے، اور متبادل کوئی آپشن نہیں رکھا گیا اس کے لیے کہ آپ کو اختیار ہے کہ یا اللہ کا نظام یا غیر اللہ کا نظام آپ چن لیں. آپ ہر صورت میں آپ نے اللہ ہی کا نظام اپنانا ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کا نظام اپنایا، یہ کفر ہے، شرک ہے، ظلم ہے، فسق ہے، فجور ہے، اور جو قرآن نے اس کو عناوین دیے ہیں. خب، اب جب کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا نظام اپنا لیا ہے، یوں نہیں کہ فقط اللہ کا نظام لے کر میں خود اس کو ایک اپنا نجی شعبہ بنا کر اللہ کے نظام کو اس پر عمل پیرا ہو جاؤں اور پھر جو اصل مرکز ہے حیات انسانی کا اس کو چھوڑ دوں. جس طرح ابھی ہو رہا ہے عملاً، ہم نے ہدایت الہی کے لیے چھوٹے چھوٹے نجی ادارے بنائے ہوئے ہیں، مسجدیں، امام بارگاہیں، مدرسے، کہ ان کے اندر ہدایت ہے اور خود ان کا اختیار بھی ہمارے پاس نہیں ہے. آج حکومت بند کرنا چاہے جس مسجد کو آسانی سے بند کر دیتی ہے، جس امام بارگاہ کو بند کرنا چاہے، چونکہ جو سپریم طاقت ہے وہ ان نجی شعبوں کی، وہ بھی اصل حکومت ہے، حکومت کے اختیار میں سب کچھ ہے. حکومتی اختیاراتی ادارہ وہ اللہ کے دین ہدایت سے منسلک نہیں ہے، مربوط نہیں ہے، اور غیر الہی حکومتوں میں نجی ادارے ہدایت کے بنائے ہوئے ہیں ہم نے، اور ان نجی اداروں میں رہ کر نجی طور پر، نجی یعنی ذاتی، شخصی، پرائیویٹ، چند گھنٹے دین میں گزار کے توقع یہ رکھتے ہیں کہ دین کے وہ سارے نتائج بھی نکلیں گے جو اللہ نے وعدہ دیے ہیں. نہ، دین فل ٹائم ایکسرسائز ہے، پوری حیات، 24 گھنٹے 12 مہینے و تمام عمر، تمام شعبے زندگی کے. خب فرض کریں کہ اگر کوئی ملت و کوئی قوم یا کوئی طبقہ ہدایت الہی کے نظام کو اس حد تک قائم کر لیتا ہے کہ اپنی زندگی میں مکمل طور پر کوشش کرتا ہے کہ دینی امور پر کاربند رہے. دین نے، قرآن مجید میں خداوند نے فرمایا ہے کہ یہ دین صرف آپ کی نجی زندگی کے لیے نہیں ہے، یہ دین ہے غلبے کے لیے، عالمی دین ہے، اور آپ کی ایک ماموریت یہ ہے کہ اس کو آپ نے غلبہ دینا ہے تمام ادیان کے اوپر، تمام عالمین کے اوپر. دین اسلام دین غالب ہے، دین غلبہ ہے، اور دین غلبہ کبھی بھی نجی شعبوں سے نہیں ہو سکتا. دین کا غلبہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب دین کے پاس اختیار ہو، دین کے پاس حکومت ہو، ورنہ دین مغلوب رہے گا، اور جب تک دین مغلوب حالت میں ہے یہ دین اللہ کا دین نہیں ہے. اللہ کا دین دین غلبہ ہے. دین غلبہ، اس کا پہلا تقاضا نظام ہے و حکومت ہے، چونکہ حکومت کے بغیر دین کو غلبہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ مطلب قرآن مجید نے بہت واضح صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ انبیاء کی ماموریت ہدایت لانا، ہدایت پہنچانا، ہدایت کا نظام قائم کرنا، اور پھر اس ہدایت کے نظام کو پوری دنیا پر غلبہ عطا کرنا ہے. خب پچھلے جو جتنے شعبے ذکر ہوئے ہیں ان سب میں حکومت کی ضرورت ہے، یعنی ہدایت قائم کرنا حکومت چاہیے، ہدایت کو نافذ کرنے کے لیے حکومت چاہیے. لیکن جو شعبہ یا جو ایسا قرآن کا سب سے زیادہ صراحت کے ساتھ حکومت الہی کی ذمہ داری و واجب حکومت کا بیان کر رہا ہے، وہ آیات ہیں جو غلبہ دین کے بارے میں، کہ آپ نے نہ صرف اپنی نجی حیات پر بلکہ تمام زمین پر دین کو غلبہ عطا کرنا ہے. جب تک یہ غلبہ عطا نہیں کیا، آپ نے دین کی ماموریت ادا نہیں کی ہے. یہ فصل غلبہ دین یہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے، آج وقت ختم ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد۔